وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون
یاد کرو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکات دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہو. یعنی یہی ساری ہدایات ہیں جو امت مسلمہ کے لیے بھی ہیں، ان کے لیے بھی تھی، یہ ہمارے لیے بھی والدین اور ذوی القربیٰ اور والیتامیٰ والمساکین وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو. لیکن کبھی کبھی تو لگتا ہے، یہ تو کہتے ہیں نا کہ حق بات کہو خواہ وہ تلخی کیوں نہ ہو. آج کل ہماری کیفیت کہ تلخ بات کہو خواہ حقی کیوں نہ ہو، تلخ بات کی وقولوا للناس حسنا کے خلاف ایک طرز عمل. تو ان اہل کتاب کا بھی تھا، اس وقت کی امت مسلمہ ادھر کا بھی ہے، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو. پھر ذرا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر نہ کرنا، تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو. مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانمہ کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام کیا تھا. یہ عجیب و غریب وہ کام، یعنی آپس میں لڑنا بھڑنا سب اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا، ایک دوسرے کو گھر سے نکال دیا. اب جب وہ آئے اور گرفتار تو پھر اب کہتے ہیں نہیں، اللہ کا قانون فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا. ماشاء اللہ، اسی کے بارے میں آگے یہ بات ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا. بڑی سخت بات ہے اور ایک ایسی بات ہے جو دم سے سیدھی امت مسلمہ پر آ کے لگتی ہے. تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں گے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار، دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار. ذلت مسکنت کیوں ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاؤ اور ایک حصے کو چھوڑ جاؤ. نماز روزہ تو رکھ لو اور سود بھی اختیار کر لو، تراویح اور نمازیں پڑھ لو اور فحاشی اور ریانی بھی ہوں. قانون تمہارا غیر دفعہ 144 ہندوستان اور دفعہ 307 ہندوستان میں بھی ہو اور تمہارے پاس بھی ہو, اور قرآن کے نام پر بننے والا ملک ہو. فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم اللہ خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون, اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے. اللہ انتقاد سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر زندگی دنیا کی زندگی خریدی, لہذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے. ترقی کرنا ہے, دنیا کا ساتھ دینا ہے. اس دور میں تو یہ قرآن و حدیث نہیں چل سکتا, یہ حدود کے قوانین یہ اس دور میں کیسے چلیں گے, یہ پردہ اس دور میں کیسے چلے گا, یہ قرآن قوانین ماڈرن دور ہے, یہ کس کے جملے ہیں؟ یہ مسلمانوں کے جملے, اہل ایمان کے جملے. وہ افغانستان میں حکومت قائم ہو, لوگ کہہ رہے ہیں مولویوں کی حکومت قائم ہو گئی, اس دور میں کہتے ہیں کتاب کی بنیاد پر حکومت, یہ کس کے جملے ہیں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب, لیکن اس کے پھر نتائج کیا ہو رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی, لہذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچا سکے گا.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون
آگے وہ حصہ آ رہا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اب منصب امامت پر اور اب خیر امت کے منصب پر ایک دوسری امت فائز ہونے جا رہی ہے. پچھلی خیر امت نے اور پچھلی امت مسلمہ نے جو کچھ کیا وہ سارے واقعات سامنے رکھ کر اس میں گویا یہ بھی بین السطور یہ سبق پوشیدہ ہے کہ آنے والی امت کو ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. اور دوسری طرف کیوں یہ تحویل امت ہوئی ہے اور تحویل قبلہ ہوا ہے وہ پورا کیس اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی. پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا. بہت سارے نبی ہیں جو قتل کیے گئے. یہاں ایک بات یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ وہ رسول جو کسی خاص قوم کی طرف بھیجے جائیں وہ قتل نہیں ہو سکتے. صرف وہ جو عمومی طور پر انبیاء جن پر وحی ہوتی ہو اور جن کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ وہ ایک طرح کے ولی اللہ جن پر براہ راست وحی ہو, لیکن کسی قوم کی طرف کوئی نبی آئے وہ رسول اس کو اس طرح قتل نہیں کیا جا سکتا. اس کی پشت پر وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب ہو کر رہیں گے. تو اس طرح سے بنی اسرائیل نے کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں. نہیں, اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے, اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے, باوجود ہے کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی. باوجود کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ خدا کی لعنت ان منکرین پر۔ عجیب بات، یعنی پہلے یہ یہود مدینہ، وہاں کے مشرکین کو یہ کبھی جھگڑا ہوتا تھا تو دھمکی دیتے تھے کہ نبی ہمارا آنے والا ہے، وہ نبی آنے والا ہے کہ جس کا قبلہ کعبۃ اللہ ہوگا، جس کے پاس یہ کتاب ہوگی۔ ساری علامتیں وہ بیان کرتے تھے جو بالآخر سامنے آ گئی، لیکن جب وہ آ گئی تو پھر اس کا انکار کرنے لگے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہا ہے، بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضله علی من یشاء من عباده فباؤ بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس وقت کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا فضل یعنی وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ یعنی ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ بھی بنی اسرائیل سے ہی ہوگا آخری نہیں، لیکن وہ بنی اسماعیل میں سے آ گیا۔ بس یہ وجہ ہے۔ بغیم، بغیم کا مطلب یہ بتایا یہ ہے کہ اپنی انانیت، غلبہ اور اپنا غلبے کی کوشش۔ تو اس پہلو سے وجہ بنی یہ کہ ساری علامتیں وہ پہچان رہے ہیں، لیکن نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری قوم سے کیوں نہیں ہوا، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں یہ نبی آیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا يَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل میں اتری ہے، اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا اس سے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان کے پاس اور ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا ان سے کہو، اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے یہاں آتی تھی، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے کیوں قتل کیا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیاں ساتھ لے کر آئے، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کی پیٹھ موڑتے ہی بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قَالُوا بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو تور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اخلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچھڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو، اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو۔ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو. ایسی آزمائش والی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ کوئی کہے کہ ہم تو خالص اللہ کے پسندیدہ ہیں، محبوب ہیں، اور آخرت کا گھر تو بس ہمارے ہی لیے ہے، اور ہم تو بس جنت میں ہی جانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ پھر تو تمہیں وہاں جانے کی زیادہ فکر ہونی چاہیے، جلدی ہونا چاہیے، تمنا اور تڑپ اور طلب ہونی چاہیے. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اور موت وہ دروازہ ہے جہاں سے گزر کے وہیں پہنچنا ہے، تو پھر تم موت کی تمنا کرو. لیکن پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ولن یتمنوہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین، یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں. اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے، یعنی یہ خود بھی واقف ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی خوب واقف ہے. اور یہ اس امت مسلمہ میں بھی یہ کیفیت کہیں کہیں نظر آتی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس فلاں فرقہ بس یہ جنت میں جانے والا ہے، اس کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جانے والا. تو کام تو کچھ اسی طرح کے یہاں بھی ہو رہے ہیں، لیکن یہ بڑی آزمائش والی بات اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈال دیا ہے کہ پھر اگر ایسا ہے تو فتمنوا الموت، ذرا موت کی تمنا کرو. لیکن آگے پھر دوسری کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریف پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں. تھے وہ اہل ایمان، اللہ کو ماننے والے، صاحب شریعت تھے، لیکن اللہ تعالیٰ بڑی سخت بات کہہ رہا ہے کہ تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریف پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کس طرح ہزار برس کیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی. جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے.
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون.
ان سے کہو کہ جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن آپ کے قلب پر نازل کیا ہے جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے. اہل کتاب اور بنی اسرائیل جب نبوت بنی اسماعیل میں آ گئی تو وہ الزام جبرائیل علیہ السلام پہ دھرنے لگے کہ یہ سارا کام خراب جبرائیل نے کیا. کہ نبی بننا تو کسی بنی اسرائیلی کو تھا لیکن یہ جبرائیل نے یہ کیا کہ بنی اسماعیل کے فرد کو جا کے نبوت سے تک وہی ان پر نازل شروع کرنا شروع کر دی. یعنی یہ ساری الزام جبرائیل علیہ السلام پر دھرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ اسی کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ من کان عدو للہ و ملائکته و رسله و جبریل و میکال فان اللہ عدو للکافرین. اگر یہ جبرائیل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائل کے دشمن ہیں اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. یہ سب ایک ہیں, ایسا نہیں ہے جبرائیل میکائل, یہ تو اللہ کے اذن سے اور اللہ کے اشارے پر چلتے ہیں. تو یہ عجیب بات ہے, جانتے ہو تم سب کچھ پھر بھی یہ الزام دھرتے ہو جبرائیل علیہ السلام پر. آگے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں. أَوَكُلَّمَا أَحَدُوا أَحَدًا نَبَذَهُ فَرِيقًا مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا ان میں سے ایک نئے گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا, بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی تو ان اہل کتاب میں سے گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پسے پش ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اب یہاں پر تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے خاص واقعے کا, اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے, حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا. کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے. وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی. حالانکہ وہ فرشتے جب کبھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہیں, تو کفر میں مبتلا نہ ہو. پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال, یہ وہ جادو سیکھتے تھے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے آج تک بھی سلیمانی ٹوپی مشہور ہے، سلیمانی انگوٹھی مشہور ہے، نقش سلیمانی مشہور ہے. تو گویا اس زمانے میں یہ دو فرشتے یہ ایک آزمائش بن کر گویا اترے تھے، اور جو بھی لوگ ان کے پاس آتے تھے انہیں کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہیں، اور یہ کفر ہے اس میں مبتلا، یہ جو علم تم کالا علم کون سا علم، اس علم کو حاصل تو کرو کر لو گے تم، لیکن یہ ناجائز ہے، یہ کفر ہے اور یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. لیکن اس کے باوجود وہ یہ علم سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی پیدا ہو. یہ عجیب بات، لیکن یہ کوئی انسانی فطرت اور انسانی نفسیات اس طرح کی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آزمایا جاتا ہے انسان. کہ کل بھی ایک کیفیت تھی کہ وہ شوہر اور بیوی میں جدائی کس طرح ڈالی جائے، اور آج بھی یہ کیفیت ہے کہ شوہر اور بیوی کو کس طرح لڑایا جائے، کس طرح ان دو کو الگ کر دیا جائے. اور یہ کام کوئی بہت دور کے لوگ نہیں کر رہے ہوتے، بالکل بعض اوقات قریبی لوگ کر رہے ہوتے، کہیں ساتھ کر رہی ہوتی ہے کہیں نند، اسی طرح کہیں بہوے ساتھ کے خلاف یہ جادو ٹونے کے حربے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی سخت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سب کے لیے کہہ رہا ہے کہ کل کے لیے بھی، اور سب لوگ اس کے حوالے سے ہوشیار اور الرٹ ہوں کہ کہیں کوئی اس طرح کی عجیب نفسیات ہے. اس کا تذکرہ آگے بھی ویسے آئے گا کہ یہ اپنے ہی ویسے تو یعنی خواتین کے حوالے سے مسئلہ یہ درپیش رہتا ہے کہ مردوں کو فوقیت دی ہے یا عورتوں کو فوقیت حاصل ہے، لیکن اس حوالے سے یہ خواتین میں عجیب و غریب مرض ہوتا ہے کہ ساس بھی خاتون ہے اور بہو بھی خاتون ہے اور نند بھی خاتون ہے، لیکن بعض اوقات یہ نفسیاتی کھچاؤ، اور کھچاؤ سارا نفسیاتی ہوتا ہے، کوئی وجہ نہیں ہوتی، وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ ایک یہ شوہر یعنی ساس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیٹا اس کا ہے، کہ یہ جو بہو آ گئی ہے بیٹے سے، بیٹا اس سے قریب کیسے ہو گیا ہے. تو یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، اور وہ اس حد تک بڑھتا ہے کہ ساس چاہتی ہے کہ کس طرح اب یہ جدائی ہو جائے. تو اس طرح یہ خواتین آپس میں گویا ایک دوسرے کو اس طرح نیچا کرنے کے لیے اس حد تک پہنچ جاتی ہیں. تو اس پہلو سے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، یہ سخت آزمائش ہے اور یہ کفر میں مبتلا ہونے والی چیز ہے. بس پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں. ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم. یہاں ویسے ایک عجیب بات ہے، یہاں برسبیل تذکرہ اگر یہ بات آ جائے، ابھی پچھلے دنوں یہاں پاکستان میں ہی طلاقوں کے حوالے سے ایک ریسرچ ایک جائزہ ہو رہا ہے، وہ آج کل بھی چل رہا ہے. اس میں یہ معلوم ہوا کہ طلاقوں اور خاندان کو توڑنے میں بہت بڑا حصہ کہیں شوہر کے والدہ اور بہنوں کا ہے، اور کہیں پر جو بیوی ہے اس کی ماں اور بہنوں کا ہے. اور یہ بار بار یہ بات سامنے آئی کہ یہ دونوں تو آپس میں جڑنا چاہتے ہیں، میاں بیوی آپس میں اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، ان سے الگ سے بات کی جائے تو کہتے ہیں ہم تو اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، لیکن جب ان کی ماں اور بہن اور یہ لوگ ساتھ ہوں تب بالکل کیفیت بدل جاتی ہے. تو یہ عجیب بات ہے، یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، یعنی نفسیات سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے، بہت ریئر کم کیسز ہوتے ہیں جس میں کوئی دوسری مسائل ہوں، ورنہ اصل مسئلہ نفسیات کا ہوتا ہے، اور وہ نفسیات اس حد تک بڑھ جاتی ہے، اور یہ شاید ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے. افسانوی چیزیں ہیں کہ جو موجود ہیں اور جس کی کچھ نہ کچھ وجوہات ہیں. بہرحال آگے فرمایا گیا کہ ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو کانوا یعلمون، اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر. ایمان اور تقوی، یعنی ایمان سے ہی تقوی پھوٹتا ہے، کہ اللہ کو ماننا، اس کو حاضر و ناظر جاننا، وہوا معکم اینا معکم، تم جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. ایمان تو ایک لذت کا نام ہے، حلاوت کا نام ہے، مٹھاس کا نام، اعتماد کا نام ہے. تو جس کے پاس یہ ہے اور وہ اس محبت میں ڈوبا ہوا ہے، آگے جو اس کا تذکرہ بھی آئے گا کہ جس کو اس کا شعور ہو جائے، جس کو اس کا احساس ہو جائے کہ وہ قادر مطلق ہستی وہ میرے ساتھ ہے، وہ ہوا معصوم اینا معصوم، تم جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارا. ایمان اسی کا نام، اسی کو حاضر اسی کو ناظر جاننا. وہ ہر جگہ دیکھنے والا ہے، سازش کا جاننے والا ہے، ہر موقع پر وہ موجود ہوتا ہے. تو اگر وہ ایمان، اور ایمان اگر ہو تو پھر تقوی، پھر آدمی بچتا ہے. تقوی میں بچنے کی کیفیت زیادہ ہے، پھر ان چیزوں سے، ان خصلتوں سے اور حرکتوں سے انسان بچتا ہے. اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. کاش میں خبر ہوتی.
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
اور اب یہاں پہ رخ اہل ایمان کی طرف ہو رہا ہے، اور اس طرف یہ سارا مطالعہ چل رہا ہے کہ جس کے بعد تحویل قبلہ اور ایک امت معزول کر کے دوسری امت کو خیر امت پر فائز کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو اور توجہ سے بات کو سنو. یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں. یہ بھی بس ان کی جو ٹیڑھ تھی دلوں کی وہ زبانوں تک آ جاتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں یہ لوگ شریک ہوتے تھے اور کسی بات کو کبھی سمجھ میں نہ آئے یا سمجھ میں آتا تو بھی ایک لفظ ہے راعنا کہ ذرا ہماری طرف توجہ کیجیے، یہ ذرا اس کو ٹیڑھا کر کے راعنا کہا کرتے تھے، عین کو ذرا زیادہ کھینچ کر، اور اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میرے گڈریے اور میرے چرواہے. تو یہ اس طرح، اور جب کسی نے کوئی بات کہی کہ بھئی آپ نے کیا کہا، ہم نے تو راعنا کہا ہے، آپ کا کوئی سماج کا مسئلہ درپیش ہے.
کچھ سننے میں کوئی غلطی، کان میں کچھ میل بھرا ہوا ہے، سر اپنے کان کا میل صاف کراؤ. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو ہی ختم کر دیا کہ رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو. اور یہ بھی کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے، توجہ سے بات کو سنو. اور یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. پھر اعتراض اہل کتاب کو اور بنی اسرائیل کو یہ تھا کہ ایک شریعت موجود ہے، ایک پورا لائحہ عمل موجود ہے، ایک دین موجود ہے، یہ سارا سب کچھ منسوخ کر کے یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اسی کا اللہ تعالیٰ گویا جواب دے رہا ہے کہ ما ننسخ من آیات او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ تو یہاں پر اس چیز کا بھی تذکرہ ہے کہ پچھلی شریعت اور پچھلی آیات کو جو منسوخ کر کے اب یہ جو نئی شریعت اور نئی کتاب دی جا رہی ہے، اس کی گویا وجوہات بیان کی جا رہی ہیں. اس سے بہتر گویا اب انسانی دنیا کو اس سے بہتر آیات اور شریعت کی ضرورت ہے. اور یہاں پر اس کا بھی اشارہ موجود ہے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی بعض اوقات ایک موقع پر ایک ہدایات آئیں، پھر وہ منسوخ کی گئیں اور اس کی جگہ اس سے بہتر آیات اور ہدایات آئیں. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرمانروائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے. ہم تریدون ان تفعلوا رسولکم کما سئل موسی من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کے روش سے بدل دیا، وہ راہ راست سے بھٹک گیا. کبھی کبھی یہ خیال لوگوں کو ہونے لگتا تھا اہل ایمان میں سے کہ کوئی ایسا معجزہ بتا جائے، ایسا کوئی برہان قاطع آ جائے، کوئی بس پہاڑ پھٹے اور اونٹنی نکل آئے، فرشتہ نازل ہو پروں کے ساتھ، یہ بس ایسی کوئی چیز آ جائے کہ دم سے چیز واضح ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حالانکہ اس سے پہلے یہ ہوتا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانی لے کر آئے تھے نا کہ بغل میں ہاتھ ڈالے اور چمکتے ہوئے ہاتھ نکل آئے، اور آسا آسا پھینکا گیا اور سانپ بن گیا، اور صالح علیہ السلام نے پہاڑ پھٹا اور اونٹی نکل آئی. یعنی کھلے کھلے معجزے آئے. پھر کیا ہوا؟ مان لیا فوراً. کہنے لگے کہ نہیں یہ تو جادو ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ لوگ کہیں گے اچھا اگر اس طرح کی کوئی نشانی آ جائے تو مان لیں گے، ہوتا نہیں ہے ایسا. پھر کوئی سوال دوسری بات شروع ہو جاتی ہے، پھر کوئی اچھا نہیں یہ تو جادو ہے، یہ تو ابھی نشانی کہیں تھی کہ یہ کر لیا جائے، شق قمر اچھا وہ ہو گیا، پھر مانیں گے پھر بھی نہیں، یہ جادو ہے. فرعون اور موسیٰ کا جو تذکرہ موجود ہے تو جادوگروں کو اکٹھا کیا، اچھا جو غالب آ جائے گویا جیت گیا. حضرت موسیٰ کے عصے نے جب سب کو کھا لیا تو کہنے لگے کہ نہیں مانیں گے نہیں، یہ تو تمہارے ہی جادوگروں میں سے بڑا جادوگر ہے. یہ ہوتی ہے ہٹ درمی، کچھ حجتی اور ایسی ضد کہ جس کا کوئی علاج نہیں کہ انسان کہے کہ یہ نازل ہو جائے اور وہ آیات آ جائیں. اور وہ اسی لیے جو تذکیر ہے اور دعوت ہے اور سمجھانا ہے، اور اس وقت سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن ہے. یعنی اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے بار بار کہ یہ جو ہے سب سے بڑی چیز یہ تمہارے پاس آ گئی ہے، اب اس کے بعد اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے مقابل تم ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ. یہ خود ایک ایسا معجزہ تھا. اس کے ہوتے ہوئے اب تو ایسے معجزے چاہیے جو آنکھوں سے نظر آئیں اور جو ہوا سے خمسا جس کو پا لیں. پہلے بھی آتے رہے، ہوا اس سے کچھ نہیں. اس لیے یہ مطالبہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ گویا متوجہ کر رہا ہے کہ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا، وہ راہ راست سے بھٹک گیا. ایسے مطالبے پہلے بھی ہوتے رہے. ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى یاتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے. اس کے جواب میں تم عفو درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے. مطمئن رہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ کوشش ہی ہوتی تھی اہل کتاب کی کہ کسی طرح سازشیں کر کے، اس طرح سوالات کر کے، شکوک و شبہات ڈال کر اور اس طرح کٹھجتی کر کے کچھ لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیں، کچھ لوگوں کو واپسی کی طرف. تو اس سے بعض مسلمان غصے میں آتے تھے اور بے چین ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس پہ پریشان مت ہو، اس کو ابھی چلنے دو، اس سے افو درگزر سے کام لو، چشم پوشی کرو، حالات کے اس رخ پر چلنے دو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنا فیصلہ کر دے گا. وہ وقت آئے گا جب ہم فیصلہ خود کر دیں گے. فی الوقت اس وقت چھیڑ چھاڑ نہ کرو، اس میں الجھ کر اپنی توانائیاں ضائع نہ کرو، اپنی دعوت کو پھیلاؤ، پیغام کو پھیلاؤ، اور وہ کام جو سپورٹ کیا گیا ہے وہ کرتے رہو. ان اگر قیل و قال میں اور کٹھجتیوں میں اور بحث مباحثوں میں اور اس چکر میں اگر پھنس گئے تو وہ یہ کام رک جائے گا. فی الوقت تم اس کو چھوڑ، ایک وقت آئے گا. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے فیصلے کیے کہ پھر ان یہودیوں کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا وہ آگے آ رہا ہے. بس ان اللہ علی کل شیء قدیر واقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر. نماز قائم کرو اور زکات دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے یہاں اسے موجود پاؤ گے. جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے. اب یہاں پر ظاہر ہے بہت ساری باتیں اور تانے اور اس طرح تبصرے سن کر انسان بے چین ہوتا ہے. کئی انسان میں بے چینی، اضطراب، حزن، ملال کی کیفیت. واقیم الصلاۃ، یہ نماز جو ہے یہ گویا کام آنے والی ہے، رفتے جوڑنے والی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے ہاتھ باندھتا ہے تو رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، اور بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو رب سے راز و نیاز کرتا ہے. وہ یہ ہاتھ باندھتا ہے تو رب سے ملاقات کا آغاز کرتا ہے، اور سجدے میں جاتا ہے تو راز و نیاز کرتا ہے، اس سے سرگوشیاں کرتا ہے. ہاتھ تو ہم بھی باندھتے ہیں، اور جو اس دعوتی کام میں مصروف ہے اس کو مختلف باتیں، تانے، تبصرے یہ سب سننے کو تو ملتی ہیں. ایسے میں کون سہارا دے گا، کون کام آئے گا؟ واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کو پڑھو، نماز کو ادا کرو اس کی سارے محاسن کے ساتھ. اس لیے نماز تو اللہ سے ملاقات کا وہ ذریعہ ہے، بندہ مومن کی معراج ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معراج پہ کیا ہوا تھا؟ معراج پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تھی، اور بندہ مومن اس کی معراج نماز ہے. اللہ سے ملاقات جب وہ چاہے وہ کر لے، لیکن وہ نمازیں بھی کہیں گم ہو گئیں. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز، کیا ملے گا تجھے نماز. بہت سارے بت دنیا کے، مادیت کے، نفس کے، یہ سب تم نے سجا رکھے ہیں، تمہیں کیا گویا نماز ملنا ہے. اس لیے اور پھر یہ نمازیں وہ ہیں کہ جو انسان کو اٹھا دینے والی، وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ فتوۃ توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی وہ نماز ہند میں نظر برہمن ہو گئی، کہ وہ نمازیں جن سے اللہ کی حکومت قائم ہوئی وہ نماز ہند میں نظر برہمن ہو گئیں۔ جس طرح ہند میں پوجا پاٹھ ہوتی ہے، مندروں میں لوگ جاتے ہیں، ایک رسم کاروائی ہوتی ہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رسم رہ گئی ہے بات کی۔ اس لیے واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اپنے رب سے ملاقات کرو، اس سے سہارا حاصل کرو، اس سے مدد، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس سے تمہیں مدد ملے گی، تقویت ملے گی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ نماز انسان کا ایسا سہارا ہے کہ بندہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے، اس کے حضور اپنے دل کا غبار اور جو کچھ پریشانیاں رکھ دے تو لگتا ہے کہ جیسے اس نے تھپکی دی، لگتا ہے جیسے اس نے سنا، لگتا ہے کہ جیسے اس نے جواب دیا۔ تو اس لیے یہ جو جسم اور قلب کی ایک کیفیت ہوتی ہے اس کو سکون پہنچانے والی چیز، واقیم الصلاۃ واتوا الزکات، اور تم اور زکات دو۔ یہ زکات یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان میں انفاق کی کیفیت پیدا کرتی ہے اور انسان میں ایک صبر کی کیفیت پیدا کرتی ہے، اس کا تذکرہ تھوڑا آگے بھی آئے گا۔ بس نماز قائم کرو اور زکات دو اور تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تمہیں اگر پریشانی آ رہی ہے، کوئی اس نیکی کے راستے میں مشکلات ہیں، تانے باتیں، اللہ کا سب دیکھ رہا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاں تم پاؤ گے۔ تمہیں جو یہ بال اوقات ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، میں یہ نیکی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اور باقی لوگ تو نہیں کر رہے، اس میں وہ ان کا فائدہ بھی انہیں مل رہا ہے، جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، کیسی تقویت پہنچانے والی ہے یہ بات ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر میں ہے۔ انسان کو یہ کیفیت حاصل رہے اور یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو اس سے بڑھ کے نعمت کوئی نہیں کہ میں اللہ کی نظروں میں ہوں، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور آگے آ رہا ہے اہل ایمان کے بارے میں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان وہ ہیں کہ جو سب سے شدید محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، جس سے محبت ہو اس کے بارے میں یہ احساس ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے، اس کی نظریں پڑ رہی ہیں، اس کی نظر میں میں ہوں، تو آدمی کی کیفیت بدلی ہوئی ہوتی ہے، آدمی کا پورا سراپا اور وجود اس میں خاص قسم کی گرمی اور ایک لذت اور حلاوت محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال میں عیسائی نہ ہو، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اور پھر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی بعض اوقات اس طرح کے جملے کانوں میں پڑتے ہیں کہ جنت میں صرف فلاں فرقہ جائے گا اور جنت میں تو بس فلاں قسم کے لوگ جائیں گے، کسی کا نام نہیں لے رہا۔ لیکن یہ کیا چیز ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لاؤ اس کی، کہاں سے یہ دعویٰ تم نے پیش کر دیا ہے؟ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملا نیک روش پر چلے اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگ کے لیے کسی خوف یا رنج کا موقع نہیں۔
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون
یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے ہاں کچھ نہیں اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے ہاں کچھ نہیں حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں یہ اختلافات ہیں جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا یہ عیسائیوں اور یہودیوں میں سخت اختلاف اب بھی اب ویسے کوشش ہو رہی ہے ملانے کی لیکن سخت ایک دوسرے یعنی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں کہ جتنا قتل عام یہودیوں کا عیسائیوں نے کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا اتنا سخت اختلاف تھا لیکن جب یہ امت مسلمہ وجود میں آ گئی تب یہ سب اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تب یہ سب ایک ہونا شروع ہو گئے اور اس وقت بھی مدینے میں یہ یہودی عیسائی یہ سب ایک ہو گئے سارے اختلافات بھلا کر حالانکہ کیفیت ان کی یہ تھی کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے ایک دوسرے پر گویا کفر کے فتوے لگاتے رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِي اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبودوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبودوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پر ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان کی عبادتوں میں قدم نہ رکھیں اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہو ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم یہ کن لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ ان یہودی اور عیسائی علماء کا اور ربیون کا کہ جو فتوے لگا کر لوگوں کو گویا مسجدوں میں عبادت گاہوں میں آنے سے روکتے تھے ویرانی کے در پہ ہوتے تھے کہ اس میں فلاں قسم کے لوگ نہ آئے اس میں فلاں قسم کے لوگ نہ آئے مسجد ویران رہ جائے ٹھیک ہے لوگ نہیں آنے چاہیے تو یہ اگر آج بھی کہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی سخت بات کہی ہے کہ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان کی عبادتوں میں قدم نہ رکھیں یہ لوگ قدم نہ رکھیں بجائے اس کے کہ یہ لوگوں کو روکیں یہ فتوے دیں ان کے لیے تو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب عظیم وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اللہ ان اللہ واسع علیم مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہیں جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے یہ اب ذرا ذہن سازی ہو رہی ہے تحویل قبلہ کا حکم آنے والا ہے آگے تو اس لیے اب یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ چاروں طرف اللہ تعالیٰ موجود ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک خاص رخ پر ہی اللہ تعالیٰ پایا جاتا ہے مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون. ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. اللہ پاک ہے ان باتوں سے. اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں, سب کے سب اسی کے مطیع فرمان ہیں. بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے, اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِم تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا, کہ کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی. ایسی ہی باتیں اس سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے. ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہی ہیں. یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں. اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. اور یہ نشانی بتائی جا رہی ہے گویا کہ گویا اس سے بڑھ کے نشانی اور کیا ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہوں ان کی طرف سے آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں, آپ اس کے لیے جواب دہ نہیں. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو. صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے, ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور کوئی مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. رخ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور معاذ اللہ وہاں ایسا کوئی امکان ہی نہیں ہے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے گویا بقیہ امت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ جو کبھی اس طرح کی خواہشات ابلنے لگتی ہیں اور یہ ذہن بلنے لگتا ہے کہ کسی طرح ان یہودی یا عیسائیوں کو راضی کر لیا جائے, یہ ذہنیت اس وقت بھی تھی اور یہ ذہنیت آج بھی موجود ہوتی ہے کہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو. اور صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے, ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور کوئی مددگار تمہارے لیے نہیں ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ہم الخاسرون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے. یتلونہ حق تلاوتہ, یہ پڑھنے کا حق کیا ہے, یہ تلاوت کا حق کیا ہے. اولئک یؤمنون بہ, یہ وہ لوگ ہیں جو سچے دل سے ایمان لاتے ہیں, اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان ہے. تو ایک طرف تو حق تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس قرآن کی تلاوت کی انسان پوری کوشش کرے, پوری طرح سے جد و جہد کرے, سیکھنے کی کوشش کرے. ورتل القرآن ترتیلا. وہاں دوسری طرف تلاوت کے اندر پیروی کے بھی مفہوم شامل ہے کہ جو کچھ یہ قرآن ہدایات دے رہا ہے, پیغام دے رہا ہے, احکامات دے رہا ہے, پھر اس کی پیروی کی جائے, پھر اس کی اطاعت کی جائے, پھر اس کو مانا جائے. تلاوت تو پوری ہو رہی ہو لیکن اس پر عمل نہ ہو رہا ہو, اس کے پیچھے نہ چلا جا رہا ہو. اور ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت بات, اور گو کہ آج کے حالات, اور یہ میں بار بار آگے بھی کہتا رہوں گا کہ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں حالات نے بہتری کا رخ اختیار کر لیا, صورتحال سنور رہی ہے, بہتری کی طرف چلی جا رہی ہے, لیکن وہ وقت گزرا ہے اور گزر چکا ہے اور کچھ ایک حصے میں درجے میں گزر بھی رہا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ تلاوت کریں گے لیکن صرف حلق کی حد تک, یعنی ان کی تلاوت ان کی زبان سے نیچے نہیں اترے گی، اور نمازیں پڑھیں گے اور تم ان کی نمازوں کو دیکھو گے تو بھول جاؤ گے اپنی نمازوں کو، ایسے لمبے سجدے، ایسے لمبے رکوع. مساجد اس وقت بڑی شاندار ہوں، لیکن پھر کہا گیا لیکن فتنوں کا منبع اور مرکز ہوں، اور وہاں کے جو کہ ان کو چلانے والے پھر زمین کی بدتری مخلوق ہوں. یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اور یہ کیفیت اس قدر خوفناک کیفیت. تو اس لیے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں.
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
اب یہاں پر فرشتے کا گویا اختتام ہو رہا ہے کہ جہاں پر بنی اسرائیل کی طرف جو رخ تھا، اور گویا اس کا آخری ٹکڑا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوم پر فضیلت دی تھی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش ہی آدمی کی مدد کرے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی. بار بار اللہ تعالیٰ آخرت کا تذکرہ کرتا ہے، بار بار آخرت کا نقشہ پیش کرتا ہے، اور آخری پارے میں تو پوری منظر کشی کر دی ہے اس آخرت کی. کیوں اللہ تعالیٰ بار بار آخرت کا؟ یہ کیا اللہ تعالیٰ ڈرانا چاہتا ہے، دھمکانا چاہتا ہے؟ ڈرانے دھمکانے کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو ہمارے ماں باپ سے 100 گنا زیادہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت کو اگر 100 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو صرف ایک حصہ وہ ہے جو تمہاری ماں تمہارے لیے اپنے دل میں رکھتی ہے، اس سے 100 گنا زیادہ محبت تمہارا رب تمہارے لیے رکھتا ہے. تو وہ یہ دھمکیاں دیتا ہے، وہ یہ ڈراتا ہے، اگر اپنے رب کو دیکھیں تو واقعہ یہ ہے کہ اس کی کیفیت ہمارے ماں محبت کرنے والے ماں باپ ہمیں نظر آئیں گے، جملے ہمیں وہی نظر آئیں گے جو ہمیں کبھی ماں اور باپ کہہ رہے ہوتے ہیں. کسی ماں کو دیکھا ہے ایسا کہ بچہ بگڑ رہا ہو, آگ انگارہ ہاتھ میں لے رہا ہو اور ماں مسکرا رہی ہے اور کہتی ہو مجھے اس سے بڑی محبت ہے اور میں اس انگارے میں اس کو ہاتھ میں. ماں کو غصہ آتا ہے, ماں پریشان ہو جاتی ہے, بچے کو ڈانٹتی ہے کہ یہ انگارہ پھینکو, اور یہی نہیں ہوتا تو ماں بعض اوقات ایک تھپڑ بھی رسید کر دیتی ہے. یہ ماں کی بچے سے نفرت نہیں ہے, یہ ماں کی بچے سے محبت. اس کا بھی ایک انداز ہے کہ اس کو یہ برداشت نہیں ہے کہ بچہ آگ میں جائے اور اس کے ہاتھ میں انگارہ آ جائے. ایک تھپڑ مار دے ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ یہ آگ میں پڑ جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہیں کہتا ہے واللہ خبیر بما تعملون, جانتا ہوں میں جو کچھ تم کرتے رہتے ہو. یہ باپوں کو کہتے ہوئے سنا ہے بار بار, بچوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا میں جانتا ہوں تم کیا کر رہے ہو, آؤ گے گھر تو میں بتاؤں گا. یعنی راستے میں کہیں دیکھا بچے کو باپ نے کچھ ایسے الٹی کی بھی کام کرتے ہوئے تو باپ کہتا ہے بیٹا گھر آؤ گے تو بتاؤں. وہ نہ لہ تو شروع, پلٹ کر تو آؤ گے نا میری طرف, آؤ گے تو گھر پھر میں بتاؤں گا. یہ باپ نفرت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے یا نہیں, محبت اور شفقت کا. یہ شفقت کی ادائیں, یہ محبت کی ادائیں. اس لیے جو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہوتا ہے کہ ان اللہ خبیر بما تعملون اور وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, بالآخر پلٹ کر تو میری طرف آنا. یہ سب اس کی محبت کی ادائیں ہیں, سمجھانے کے انداز. چاہتا اس کی یہ محبت ہے جو ابلی پڑتی ہے, کہیں ماں کی طرح کہیں باپ کی طرح. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہیں پر اگر یہ قرض, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, جو قرض دے گا اس کو ہم بڑھا چڑھا کے واپس کریں گے. بالکل ایسا ہے کہ جیسے انسانوں کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ والد صاحب گھر میں کچھ چیزیں لائے, اپنے بچوں کو تقسیم کر دی اور پھر کہا کہ میرا بچہ تو وہ ہے کہ جو اپنی چیز مجھے دے دے گا, میرے بارے میں سب آپ کے بچے ہیں. لیکن باپ کہتا ہے نہیں, میرا بچہ تو وہ ہے اور جو مجھے اپنی چیز دے دے گا, اپنی ٹافی میں اس کو پھر 10 لا کے دوں گا. اور کوئی بچہ یا بچی آگے بڑھ کے باپ کو وہ مٹھائی یا ٹافی جو کچھ دے دے, بچہ باپ پھر اس کو گلے لگا لیتا ہے, یہ ہے میرا بچہ. حالانکہ بچے تو سب ہوتے ہیں. لیکن اسی طرح اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر کہتا ہے وعباد الرحمن, یہ ہے میرے بندے, جو کہ بالکل اس طرح کرتا. تو اس لیے اپنے رب کو, اس لیے کہ رب کے ناموں کو اگر آپ دیکھیں اس میں محبت بھری ہوئی, رحیم کریم رحمان رحیم حنان منان ودود, اس کو محبت ٹپکی پڑ رہی ہے. تو وہ اس طرح دھمکی, اس محبت ہی کا تقاضا اصل میں انصاف ہے, اس محبت ہی کا تقاضا اصل میں روگ جزا ہے. ورنہ تو ہمارا رب ہم سے جو محبت کرتا ہے وہ تو اس کی ابلی پڑتی ہے. اس لیے یہاں پر بھی جو پھر ایک اس نے کہا وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا. اب آپ سوچیں کہ اگر اس دن پہنچا, اس دن سامنے آ جائے, پھر کہا گیا کہ کہا جائے کہ ڈرو, اس وقت ڈرنے کا کیا فائدہ ہوگا. آج کہا جا رہا ہے کہ ڈرو اس وقت سے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, ہر چیز سارے رشتوں کو انسان چھوڑے گا, بھاگے گا, جتنا کچھ دولت ہے سب کو دے کے چاہے گا کہ بس اس دن کی پکڑ سے بچ جائے. وہ دن جب سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا تو پھر اس کو اس وقت تو ایمان اور جاننا, وہ اس کی کوئی مقام اور حیثیت نہیں ہے. حیثیت اور مقام آج ماننے کی ہے, اور محبت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ آج سمجھایا جائے, آج بتایا جائے, اس دن کو آج ہی دکھا دیا جائے. وہ جب اس دن دکھائی دے رہا ہوگا, اس دن بھی دیکھا تو کیا دیکھا. ایمان یہ ہے کہ آج آدمی دیکھ لے, پھر سنورے, پھر سدھرے, پھر اس کے مطابق اللہ کی ہدایات کے مطابق عمل کرے. اس لیے کہ جب وہ دن برپا ہو جائے گا, زمین آسمان ہلنے لگے گا اور یہ فجمی الشمس والقمر, سورج چاند میں جا پڑے گا, پھر لوگ کا ایمان, اس وقت تو بات ختم ہو چکی ہوگی. اس لیے وہ ہمارا رحمان اور رحیم اور کریم رب وہ آج میں بتا رہا ہے کہ دیکھو ول تنظر نفسوں ماں قدمت لے, بس آج دیکھ لو کل کے لیے کیا سامان کیا ہے. اس لیے یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا. نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش ہی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی. آج اس دن کا خیال کریں. اور اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. یاد کرو کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس قرآن میں جس محبت سے کرتا ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ ہم نے تو ابراہیم کو اپنا دوست بنا دیا ہے. ملت ابیکم ابراہیم، اختیار کر لو اپنے باپ ابراہیم کی امت. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ، کہ ابراہیم تو اپنی ذات میں خود ایک امت ہے. کیا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام، کیا مرتبہ ہے، اور اس مرتبے کا اظہار تو ہم روز کما بارک تعالی ابراہیم والا علی ابراہیم. کیا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام تک کیسے پہنچے؟ یاد کرو کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، اس کا امتحان لیا. یہ آزمائش عذاب نہیں ہے، یہ تو آزمایا ہے، اس کو پرکھا ہے، اور وہ ان سب چیزوں میں پورا اتر گیا. کیا تھی وہ باتیں؟ پہلے اللہ تعالی نے اس کو کہا، اس حق کی خاطر آگ میں جا سکتے ہو، آگ میں جانے کے لیے تیار. اپنی طرف سے تو آگ میں چلے گئے تھے، آگ میں پھینک دیے گئے تھے. پھر گھر بار اپنا چھوڑ چھاڑ دیا. پھر کیا ہوا؟ بال بڑی تمناؤں آرزوؤں کے بعد بچہ پیدا ہوا، اور بچے کو اور اس کی ماں کو پھر کہا گیا کہ وہ دور وادن غیر ریزا، بے آب و گیا وادی میں اس دودھ پوت پیتے بچے اور ماں کو چھوڑا ہو جاتا. اور وہ کیا کیفیت ہو کہ جب حضرت سارہ اور ان کے دودھ پیتا اس وقت بچہ اسماعیل ان کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے، اور بات بھی نہیں کی جا رہی، ظاہر ہے کہ دودھ پیتا بچہ ہے، لفظ ذکر ہے، اور بیوی ہے، اس کو دور ویرانے میں جہاں نہ پانی نہ کھانا وہاں چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. اور پھر جب وہ بچہ بڑا ہوا، 13 سال کا، بلوغت کی مرحلے میں داخل ہوا، تب اس بچے کو کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ہمارے حضور پیش کر دو. بڑی دعاؤں اور آرزوؤں کے بعد وہ بچہ پیدا ہوا تھا، بڑا ہو رہا تھا، اور حضرت ابراہیم گویا ضعیف تھے کہ اس عمر میں تو بچے خدمت کرتے ہیں، سہارا ہوتے ہیں اولاد اور باپ کا. اور حضرت ابراہیم کو جب کہا گیا کہ اب اس کو ہمارے حضور پیش کر دو، چھری ہاتھ میں لے کر اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. کیا چیز تھے ابراہیم علیہ السلام؟ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ، کہ ہم نے آپ کو، یہ وہ ہیں کہ جن کو ہم نے دنیا کی حسنہ عطا کی، دنیا کی بھلائی. دعا تو ہم مانتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کی حسنہ عطا کر. دنیا کی حسنہ تو یہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی، کہ اور وہ آج تک چل رہی ہے. یعنی دنیا کی حسنہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا. آگے جو فرمایا جا رہا ہے کہ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. جب بھی کبھی کہا گیا کہ ذرا مسلم ہو کر تو دکھاؤ، متی ہو کر تو دکھاؤ، انہوں نے کہا میں متی ہو گیا، فرما بردار ہو گیا. تو اس لیے یہ ابراہیم علیہ السلام، یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا، تو اس نے کہا کہ میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا، انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. یہ ابراہیم کو کس چیز کی پیشوائی ملی؟ کون سی رہنمائی پہ فائز ہوئی؟ یہ جو آج تک ہم تذکرہ کرتے ہیں، کما بارک تعالیٰ ابراہیم اور کما صلی تعالیٰ ابراہیم. یہ کون سے مقام پر ابراہیم علیہ السلام یہ نیکوکاروں کے امام بنے, یہ نیکوکاروں کی لیڈرشپ ہیں دنیا بھر میں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آج وہ نبی ہیں جو متفق علیہ ہیں, کیا عیسائیوں کیا یہودیوں سب ان کو گویا اپنا امام اور اپنا نبی مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس ساری آزمائش کے بعد پھر یہ مقام انہیں عطا کیا کہ قال انی جائلک للناس اماما, اور محبت کرنے والا باپ, اس کو سلیم الفطرت باپ, اس کو فکر فوراً اپنی آئندہ نسل کی ہوتی ہے. قال ومن ذریتی, عرض کیا کہ اور میری اولاد, اس کے لیے بھی یہی وعدہ ہے. قال لا ینال عہد الظالمین, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, میرا وعدہ ظالموں کے متعلق نہیں. تو یہاں وہ جو اسپرٹ اور وہ جو طلب ہے کہ ہر باپ کو اور ہر ماں کو یہ میری اولاد کا کیا ہوگا, آگے کہیں جو نسل چلنی ہے اس کا کیا ہوگا, اسی کا اظہار یہ ہو رہا ہے کہ مجھے تو امامت کے منصب پہ فائز کر دیا لیکن میری اولاد, میری ذریت, میرا خاندان. قال لا ینال عہد الظالمین, جو ظلم کریں گے جو زیادتی کریں گے صرف اس لیے کوئی مقام نہیں ملے گا کہ ابراہیم کی اولاد, اس لیے انہیں کوئی منصب نہیں ملے گا کہ ابراہیم کی اولاد ہے. ہاں کوئی نیکوکار ہوگا, کوئی صالح ہوگا, وہ اس میں شامل ہوگا, لیکن کوئی اگر اس میں شامل نیکوکار نہیں ہے, ظلم کرنے والوں میں سے ہے, تو پھر وہ اس بنیاد پہ اس کی کوئی نجات نہیں ہوگی کہ وہ ابراہیم کا امتی ہے, ابراہیم کے خاندان سے ہے, ابراہیم کا پیروکار ہے, ابراہیم کی ذریت میں سے ہے. اس بنیاد پہ فیصلے نہیں ہوں گے. اور میرٹ اسی کا نام, یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ جو مالک یوم الدین ہے, اس بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ کوئی اس خاندان سے ہے, کوئی اس خاندان سے ہے, کوئی اس خاندان سے. جب یہ دنیا میں یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ خاندان کے خاندانوں کو ایک طرح سے نواز دیا جاتا ہے, اللہ کے ہاں جو انصاف کا مالک ہے اس کے یہ نہیں ہے. اور اگر ہو سکتا تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو سکتا تھا, لیکن ان کو بھی کہا گیا کہ قال لا ینال عہد الظالمین, اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں کے متعلق نہیں ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا, اور یہ کہ ہم نے گھر کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا. وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَاهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ, اور یہ کہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا, اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو, اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. ویسے واقعہ یہ ہے کہ اب بھی آج بھی ہم دیکھیں تو یہ جو خانہ کعبہ ہے, یہ جو یہ گھر ہے, کس قدر امن کی جگہ ہے. یعنی دنیا میں جو بدمنی ہے اس سے کوئی مقابلہ نہیں, ہر گلی محلے چوراہے پہ تو تکار کر رہے ہوتے ہیں, لوگ ایک دوسرے سے الجھ رہے ہوتے ہیں. وہاں جا کے لوگ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں ہوتا تو تکار ہو رہی ہو, لوگ لج رہے ہوں, غصے کا اظہار کر رہے ہوں, اور ویسے بھی سفر مسافرت میں لوگوں کا ٹیمپریچر بڑھا ہوا ہو, لیکن نہیں, بڑا ہی ریئر, مجموعی طور پر امن, سکون, چین وہاں بہت. دنیا سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں. جو آج کل کی نسبت نکالی جائے تو آج بھی اللہ تعالیٰ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اور یہ کہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا, اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا. ہم میں سے بہت سارے لوگ عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو یہ سعادت بخشی ہے. مقام ابراہیم تو آج بھی وہاں موجود ہے, بے شمار لوگ ہیں جو وہاں جا کر کھڑے ہونے کے لیے بعض اوقات ذرا دھکم پیل بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ کس طرح بالکل اس جگہ پہ جا کے مجھے موقع مل جائے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہاں کھڑے ہوتے ہوئے کس ابراہیم کے قدموں پر کھڑے ہونے جا رہے ہیں, کس کی جگہ پہ جا کے ہم نماز پڑھنے. وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, کہ کس ابراہیم کی جگہ پر ہم یہ نماز ادا کرنے جا رہے ہیں, اس کے قدموں سے قدم ملانے جا رہے ہیں. یہ وہ ہے جو آگ میں گرا, یہ وہ ہے جو اپنی بیوی کو اور اس کی بیوی, اس کا بھی یہ کمال کہ پھر وہیں پر وہ صحیح ہو رہی ہوتی ہے صفا و مروہ کے درمیان. ابراہیم کے تو خاندان کی ایک ایک ادا کو, ایک ایک ادا کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح محفوظ کیا ہے, یہ بس ابراہیم ہی کا خاص تھا کہ ان کی بیوی نے اگر یہ کام کیا کہ اپنے بچے کے لیے صحیح کی, ایک پہاڑ سے دوسرے پر اور دوسرے پہاڑ سے تیسرے پہلے پر اس صحیح کو ساری امت کے لیے لازمی کر دیا. اس کے بغیر عمرہ نہیں ہوگا, اس کے بغیر حج نہیں ہوگا. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى, یہ ہے وہ ابراہیم کہ جن کے بچے کی قربانی کی یاد ہر سال ہم سب مل کے منا رہے ہوتے ہیں, جس نے اپنے آپ کو گویا ذات باری تعالیٰ میں گم کر کے رکھ دیا, کوئی چیز اپنی برقرار نہیں رکھتی, ماں گھر بار بچے بیوی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جب طلب کیا ادا اسی وقت قربان کرنے کے لیے تیار. وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, بس وہاں کھڑے ہوتے ہوئے ان قدموں کی طرف رخ کرتے ہوئے اب آدمی سوچے کہ کس ہستی سے تعلق جوڑ رہا ہے, کس ہستی کے قدموں پر چلنا وہ چاہتا ہے. واحدنا الى ابراہیم و اسماعیل ان تحر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود, اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ, اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير, جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا, مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف کھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں اور رزق سے نواز دے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, ان کو تو میں نوازوں یا نہ نوازوں لیکن ان کو بھی میں بہرحال نوازوں گا کہ جو جنہوں نے کفر کیا, جنہوں نے اس راستے سے ہٹے, ان کو بھی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں دوں گا. اور واقعہ یہ ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اسی طرح قبول ہو جاتی تو آج کوئی کافر اور مشرک اس کو پانی کا گھونٹ نہ ملتا. اور ویسے بھی حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ دنیا کا یہ مقام نہیں ہے, اس دنیا کو جو تم سمجھتے ہو کہ یہ کوئی فیصلہ کن جگہ ہے یہی سب کچھ ہے, یہ کچھ نہیں ہے. جس کا مقام اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کی برابر بھی ہوتا تو کوئی کافر و مشرق یہاں پر پانی کا گھونٹ نہیں پی سکتا, لیکن وہ نوازے جاتے ہیں. اور اسی قرآن میں سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو میرے نافرمان ہیں ان کے گھروں کو, دروازوں کو, ان کے بیت کو میں سونے اور چاندی کا بنا دوں. یہ کیا اللہ تعالیٰ کا جی چاہتا ہے کن لوگوں کے لیے؟ کہہ رہا ہے کہ جو میرے باغی ہیں, جو میرے نافرمان ہیں ان کے لیے میں میری خود جی چاہتا ہے کہ ان کو ایسا خوش کر, ان کے گھر بار سونے اور چاندی سے بھر. اس لیے کہ اس دنیا کی عمل حیات دنیا اللہ متاع الغرور, کوئی حیثیت نہیں ہے اس دنیا کی. اس لیے وہ دیتا تو سب کو ہے, نوازتا تو سب کو ہے, کافر ہو مشرق ہو سب کو وہ بانٹتا ہے, لیکن آخرت وہ اس نے پھر اس فیصلے کی جگہ رکھی ہوئی. تب پتہ چلے گا کہ یہ وقا ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا, کہ اس روز پھر کافر کی سمجھ میں آئے گا کہ ہم تو صرف یہ تو مٹی ہوتے تو اچھا تھا، کیوں پیدا ہو؟ آج یہ ساری چلت پھرت، اور یہ بات وہ ہے جو بار بار اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ یہ کافروں کی چلت پھرت تمہیں کسی غرے میں دھوکے میں مبتلا نہ کر، پریشان اس پہ نہ ہو جاؤ۔ تو اس لیے یہاں یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ جواب میں اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف کھسی دوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانا ہے۔ اور یہ عذاب جہنم، اس کا تو خیال سے ہی بندہ مومن، وہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بار بار آتا ہے، کون ہے ابو بکر صدیق؟ یار غار، لا تحزن اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جن کا تذکرہ قرآن کرتا ہے۔ لیکن وہ ابو بکر صدیق بھی ہیں جب یہ ساری چیزیں عذاب و جہنم کا خیال کرتے تھے تو کہتے تھے کاش میں سنکا ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، دانا دنکا ہوتا، چڑیاں چگ گئی ہوتی، اللہ کے حضور پیش ہوتا، جواب دے ہی، اس کی جنت دوزخ اس کا سامنا۔ تو اس لیے یہ جو فرمایا گیا ہے کہ آخر کار سے عذاب جہنم کی طرف گھسی تم، اور وہ بدترین ٹھکانا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول کر لے، تو سب کی سننے اور سب کو جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم متی و فرمان بنا، مسلم مسلم بنا، ہم بھی تو مسلمان ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، مسلم بنا، اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری ہی مسلم ہو، تیری ہی اطاعت کرنے والی ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا دعا ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے تھے کہ اپنی اولاد کے لیے، اپنی ضروریات، اپنے خاندان کے لیے، کہ بس اطاعت گزار ہوں تیرے بندے، تیری بندگی کر رہے ہیں، تیرے ہی مسلم ہیں، بس یہ ہو کافی۔ ایک ہم ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے، ہر نماز میں کما بارک تعالی ابراہیم، کما صلی تعالی ابراہیم، اس درود کو پڑھنے والے، ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ ہم کس طرح مانگتے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کی زندگیاں سنوائے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ کیسی تمنا تھی اور کیسی آرزو تھی، اور اسی کا مذاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کس طرح لوگوں کو ہدایت ملے، کس طرح لوگ شر سے بچیں اور خیر کے راستے پر اور جنت کے راستے پر چلیں، یہ تمنا ہماری مسلم ہیں، انہی کے پیروکار ہیں، بائی بھی بات کہلاتے ہیں کہ ہم دعوت دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن دل میں یہ خواہش کروٹ لے رہی ہوتی ہے کہ کسی طرح بس جو لوگ نہیں مان رہے تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ ہدایت کی خواہش، کتاب و حکمت کی تعلیم انہیں کیسے ملے، یہ وہ تڑپ، یہ وہ بے چینی، اور کیا اس میں سوز گداز اور سچائی اور خلوص تھا کہ اس کا مزاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا گیا۔ کیا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کسی کی دعا کی قبولیت ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ ان مکان تل عزیز الحکیم، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون
اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ یہ ہیں ابراہیم وہ شخص جن کو ہم دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا یہاں یہ کہا گیا ہے اور پورے نحل میں کہا گیا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ہم نے ان کو دنیا کی حسنات عطا کی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ یہی جملہ وہاں سورہ نحل میں بھی ہے کہ اور آخرت میں یہ ان کا شمار صالحین میں ہوگا ربنا آتنا فی الدنیا اس قال لہو ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین ان کا حال یہ تھا کہ جب بھی اس کے رب نے اس سے کہا ذرا مسلم ہو جا اس نے کہا میں تو مالک کائنات کا مسلم ہوں مسلم قال اننی من المسلمین ہم بھی اپنے آپ کو مسلم تو کہتے ہیں متی و فرما بردار تو کہتے ہیں قدم قدم پہ اللہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ قال لہ ربہ اسلم ذرا متی ہو فرما بردار ہو قدم قدم پہ وہ مرحلے آتے ہیں لیکن کس کی یہ شان ہے کہ قال اسلمت لرب العالمین اس نے فوراً کہا میں تو متی ہو ساری چیزوں کو چھوڑ کر کوئی چیز درمیان میں رہی نہیں رہی میرا جسم وہ اگر بیچ میں آتا ہے جل جائے میری اولاد میرا گھر وہ بیچ میں آتا ہے تو چھوٹ جائے میرے بال بچے وہ اگر بیچ میں آتے ہیں تو چھوڑا ہوں گا ویرانے میں اس کو اگر قربان کرنا پڑے قربان کروں گا قال اسلمت لرب العالمین مسلم ہو جا تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ
اور اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت پھر ان کی اولاد یعقوب نے اپنی اولاد کو کی تھی. یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اس نے کہا تھا میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کر لیا ہے، لہذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا، مرتے دم تک. موت کے بتا کے آتی ہے، دو سال پہلے اعلان ہو جاتا ہے کہ دو سال بعد رخصت ہونا، کچھ پتا نہیں ہوتا کہ کس وقت موت آ جائے، کس وقت فرشتہ اجل آ کے لے جائے، کس وقت آدمی کو کاندھوں پر اٹھا کر اور قبر کے ویرانے میں لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پہلے سے پتا ہو کہ کب موت آنی ہے، تو اس سے پہلے ذرا مشکل ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ جب بھی کبھی موت آئے تم اس کے لیے تیار ہو کہ مسلمون میں تم ہو. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کی اطاعت کر رہے. تو اس پہلو سے گویا اس بات کی طرف رہنمائی گئی کہ ہر لمحے ہر وقت انسان صرف روزوں میں ہی رب کی اطاعت نہیں، جب بھی کبھی موت آئے، اور موت روزوں روزہ اور غیر روزہ ہر وقت موت آتی ہے، تو گویا انسان اس کے لیے تیار ہو جب بھی موت آئے اللہ کی اطاعت کر رہا ہو، اس حال میں اٹھایا جائے کہ اللہ کا مطیع و فرمانبردار ہو. فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن له مسلمون. پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا کہ ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا، اور ہم اسی کے مسلم ہیں. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے. حضرت ابراہیم کا، ان کی اولاد کا، ان کے سارے واقعات کے صرف تذکرے سے بات نہیں بنے گی. تلک امت قد خلت، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہوگا. ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا. اس لیے صرف یہ واقعات ازبر کر لینے سے بات نہیں بنے گی، اس پورے کام اور سنت اور طریقوں پر چلنا پڑے گا. اس لیے کہ اپنی کمائی اور اپنی کھیتی تو آدمی کو خود سینچنا ہے. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو تو راہ راست پر ہوگے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی، ان سے کہو نہیں بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسی و عیسی وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی، اور جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نازل ہوئی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی، ہم ان کے درمیان میں کوئی تفریق نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے مسلم، ہم مسلم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیرے تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے. لہذا اطمینان رکھو کہ ان سے مقابلے میں اللہ تمہاری ہدایت کے لیے کافی ہے، اور تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. صبغت صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغت ونحن له عابدون. اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہے؟ اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں. یہ مسلمانوں کو ایک پکار دی جا رہی ہے, ایک سلوگن گویا دیا جا رہا ہے, صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کا رنگ اختیار کیا ہے؟ اللہ کا رنگ, وہ جو کہے وہ کرتے چلے جاؤ. یہ جو روزے رکھے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ کا رنگ ہے, لیکن دنیا کی ایک کوشش ہے اس رنگ کو اتار دیا جائے, کوئی دوسرا سلوگن ہے جو دے دیا جائے, کوئی دوسری رنگینی ہے اس میں مبتلا کر دیا جائے. اور دنیا کے بارے میں تو آج کہا ہی جاتا ہے عیش کرو دنیا تمہاری ہے, رنگ برنگی دنیا, حسین و جمیل دنیا, رنگوں اور پھولوں کی دنیا. کون سا رنگ؟ صبغت اللہ, اللہ کا رنگ اختیار کرو. ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون. پہلے آیت نمبر 136 میں کہا گیا ونحن له مسلمون, پھر 138 میں کہا گیا کہ ونحن له عابدون, کہ ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں, کسی کی بندگی کرنے والے نہیں, کسی کی عبادت کرنے والے نہیں. اور اب یہاں کہا جا رہا ہے ونحن له مخلصون, کہ ہم اللہ کی بندگی اسی کے لیے خالص کر چکے, اس میں ہمارا خلوص پورا موجود ہے. اے نبی ان سے کہو تم اللہ کے بارے میں ہم سے جگڑتے ہو, حالانکہ وہی ہمارا ربی ہے اور تمہارا رب, ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں, تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں, اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں. اللہ کے لیے خالص, کوئی بیچ میں نہیں آئے گا, کوئی شریک نہیں ہوگا بیچ میں. ہم تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و کونوا ہودا او نصارا قل انتم اعلم ام اللہ ومن اعظم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. یا پھر تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ تمہاری حرکات سے اللہ غافل نہیں ہے. تلک امتن قد خلت, پھر وہی آیت آ گئی, تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے, ان کی کمائی ان کے لیے ہے اور تمہاری کمائی تمہارے لیے, تم سے ان کے اعمال کے متعلق دریافت نہیں ہوگا. ولا تذروا وازرۃ وزر اخرى, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کتنی ہاں شاندار ماضی اور شاندار تاریخ ہو, وہ تمہارے کام نہ آئے گی. تمہارا اپنا بنائی ہوئی تاریخ وہی تمہارے کام آئے گی, تمہارے اپنے کیے ہوئے کام وہی تمہارے کام آئیں گے. کسی دوسرے کے کیے ہوئے کام, کسی دوسرے نبی کی امتی ہونا, خاتم الانبیاء کا بھی امتی ہونا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت سے وابستہ ہونا, صرف اس بنیاد پہ گویا چھوٹ نہیں جاؤ گے. تل کا امت ان قد خلط, وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون, ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے, اور تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہ ہوگا.
visit tazkir.org